الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى باب حق الجار والوصية به بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم وأن ابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين پردہ نشین میری محترمہ مائیں اور بہنیں بیٹیاں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، حسن سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، حسن سلوک کی تاکید کے اوپر باب قائم کر رہے ہیں، اور سب سے پہلے قرآن کریم کی آیت کو بیان فرما رہے ہیں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اس آیت کا ترجمہ اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، یہ پہلی دعوت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے؟ بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی درخواست اور ریکویسٹ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کرے، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ قرار دے، اس کی عبادت میں، چاہے وہ عبادت مالی ہو، جانی ہو، کیسی ہی عبادت ہو، اس میں بالکل شریک نہ کرے۔ اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا سب سے بڑا وظیفہ کہ شرک سے بچنے کا کون سا وظیفہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ وظیفہ بتلایا تھا کہ اگر کوئی صبح میں 3 بار پڑھ لے، شام میں 3 بار پڑھ لے، اللہ اس کی شرک سے حفاظت فرماتے ہیں۔ ایک تو اللہم انی اعوذ بکا ان اشرک بکا اعلم و استغفرک لما لا اعلم، اللہم انی اعوذ بکا ان اشرک بکا و انا اعلم و استغفرک لما لا اعلم۔ یہ تو بچپن سے ہم سیکھتے چلے آئے ہیں، یہ تو سبھی کو یاد ہوگا۔ صبح میں 3 بار پڑھ لے، شام میں 3 بار پڑھ لے، اللہ تعالیٰ شرک سے بچا لیتا ہے۔ ایک وظیفہ یہ ہے۔ مفسرین دوسرا وظیفہ بیان فرماتے ہیں کہ صبح اور شام اگر کوئی آدمی سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین، اگر اس وظیفے کو، اس سورت کو صبح میں 3 بار، شام میں 3 بار پڑھ لے تو اس میں 2 فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ شرک سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے، شرک سے بچ جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر اس حالت میں موت آ گئی، موت آئے گی یا تو ڈے ٹائم یا تو نائٹ ٹائم، ادھر دا پرسن گوئنگ ٹو ڈائی ڈے ٹائم اور دا نائٹ ٹائم، اگر صبح پڑھ لیا ہے جس نے اس سورت کو تو اس کی موت ایمان پر آئے گی، شرک پر نہیں آئے گی۔ شام میں پڑھ لیا ہے تو بھی موت ایمان پر آئے گی۔ یہ سب سے بڑا فائدہ ہے، اس لیے کہ اللہ سارے گناہ کو معاف کر سکتے ہیں سوائے شرک کے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، مشرک کی اللہ مغفرت نہیں کرتے، چاہے وہ بڑا شرک ہو یا چھوٹا شرک ہو۔ بڑا شرک تو کسی اور کی پونجا پات کرنا، قبروں کو سجدہ کرنا، غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا، غیر اللہ کسی بزرگ، کسی پیر، کسی ولی کا نام لے کر ذبح کرنا وغیرہ، یہ بڑا شرک ہے۔ اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے کہ ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں شرک ہے۔ اگر آدمی ذبح کرتا ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کا نام بس۔ ہاں ان کے ثواب کے لیے کر سکتے ہیں، مثال کے طور پر ابھی رمضان، ابھی قربانی کا مہینہ آ رہا ہے، چلو میں ایک قربانی کرتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، تو ایسا تو نہیں کہہ سکتے کہ نبی کا نام لے کر قربانی کرتا ہوں۔ نام تو کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا۔ اللہ کا نام لے کر نبی علیہ السلام کے لیے، جو کہ انہوں نے ہم سب کے لیے قربانی کی ہے۔ کوئی آدمی ابو بکر کے لیے قربانی کر لے، کوئی عمر کے لیے، کوئی عثمان کے لیے، کوئی ایک شہر میں سارے صحابہ کے لیے قربانی کر لے، کوئی ایک شہر میں ساری بیویاں، نبی علیہ السلام ہماری مائیں ہوتی ہے، کبھی ہم نے ایسا نہیں کیا۔ ایک بہت بڑے عالم تھے کہ وہ ہر سال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام پر قربانی کرتے تھے ان کے ثواب کے لیے، تو خواب میں حضرت عائشہ ام المؤمنون مؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ آئی اور کہا اللہ تمہیں جزائے خیر دے کہ تم نے میرے لیے قربانی کی۔ نبی علیہ السلام کتنی بار کتنے بزرگوں کے خواب میں آئے کہ تم نے میرے لیے قربانی کی ہے، اللہ تمہیں بہترین بدلہ دے۔ جب نبی علیہ السلام خواب میں آ کر دعا دیں تو پھر دیکھنے کا ہی کیا ہے۔ سننا یہ بات، وہ بھی ہماری مائیں ہیں، اپنے ماں باپ کے لیے کرتے ہیں تو اپنی وہ بھی ماں باپ ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی بیویاں ہماری ماں ہیں، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے۔ تو کبھی کوئی مشکل نہیں ہے آدمی کے لیے، 100 پاؤنڈ کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ جیب سے پیسے ہی نہ نکلتے ہو، لیکن اگر ثواب کمانا ہے تو بڑے راستے ہیں، بڑے راستے ہیں۔ سمجھنا یہ بات کہ اگر آدمی مثال کے طور پر اپنے گھر میں 5 آدمی ہیں تو 5 آدمی کا حصہ ہے، بڑا جانور لے لے 7 کا، اور ایک حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایڈ کر دے، اور ایک حصہ سارے صحابہ صحابیات کے لیے، ازواج مطہرات اہل بیت کے لیے ایڈ کر دے، ثواب سب کو پہنچا سکتے ہیں۔ جیسے میں اگر قل ہو اللہ احد تین بار پڑھوں تو اس کا ثواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، آج تک جتنے بھی مرحومین مرحومات ہو چکے اپنے جو بھی ہو سب کے لیے ثواب پہنچا سکتا ہوں. تو میں ایک شے ایڈ کر دوں 15 پاؤنڈ کا تو کوئی مشکل ہے؟ ابھی تو 100 پاؤنڈ میں قربانی ہو جاتی ہے. اگر اس 100 پاؤنڈ کے اندر میں نے 15 پاؤنڈ ایڈ کر دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ایک 15 پاؤنڈ اور ایڈ کر دیے سارے صحابہ، چونکہ انہی کی برکت ہے کہ ہم آج اسلام پر باقی ہے. انہوں کی قربانیاں تھی نا، ان کی قربانیاں تھی جن قربانیوں پر ہم آج اسلام پر زندہ ہیں. اللہ پاک نے ہمارے سینوں میں ایمان کو اتارا ہے. تو اگر کوئی آدمی، کتنے ایسے بزرگان دین ہیں جنہوں نے قربانیاں کیے، اپنا ایک معمول بنا لو کہ ہر سال میں 100 پاؤنڈ میں سے 5 حصے، اگر گھر میں 5 آدمی ہیں، اگر 3 ہے تو 3 کا کر لو، بقیہ ایک حصہ اہل بیت کا کر لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خاندان، آپ کی بیٹیاں ہیں اور حضرت علی، حضرت حسن، حسین، جتنا خاندان ہے آپ کا، یہ حضرت عباس کا خاندان، حضرت علی کا خاندان اور حضرت ہاشم کا خاندان، بنو ہاشم، یہ سارے سید ہیں. تو سید کے خاندان کے لیے کر دو، ایک حصہ آپ کی بیوی ہماری ماؤں کے لیے کر دو اور ایک حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، بچ جائے تو پھر صحابہ کے لیے کر لو، سب کے لیے. اور اگر ایک ہی بچا ہے تو ایک میں سب کی نیت کر لو، کوئی حرج نہیں ہے. یہ باتیں ملتی ہے، کسی عالم کے پاس بیٹھو گے تو سیکھنا آسان ہے. زندگی گزر گئی، ہم نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کی بیویاں جو ہماری مائیں ہوتی ہیں ان کے لیے کبھی قربانیاں نہیں کی. آج تو زمانہ ایسا ہے کہ اپنی قربانی بھی نہیں کرتے ہیں، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر قربانی نہ کریں تو پھر عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے نہ آئیں، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے. کتنی بڑی وعید ہے. حضرت فاطمۃ الزہرا، یہ تو چلو بات سے بات نکل رہی ہے، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میری قربانی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہا بیٹی جاؤ اپنے ہاتھ سے ذبح کرو. کیا کہا؟ اپنے ہاتھ سے ذبح کرو. چلو وہ وقت وہ تھا، آپ بھی ہندوستان پاکستان چلے جاؤ اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے ہیں. آج کل تھوڑے لیزی ہو گئے تو ذبح کرنے والے کسی اور کو بلا لیتے ہیں، لیکن اصل تو قربانی اپنے ہاتھ سے ذبح کرنی ہمارے اس ملک میں بڑا مشکل ہے. گھر لا کے تو ذبح نہیں کر سکتے ہیں، فارم میں کوئی جا سکتا ہے تو جا سکتا ہے، ورنہ اصل نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹی فاطمہ تم ذبح کرو اپنے ہاتھ سے، ایک قطرہ اس کا خون کا جانور کا زمین پر گرے اس سے پہلے اللہ تمہارے سارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. ابھی تو اس شیپ کے اوپر جتنے بال ہے اور کھال ہے اس کا تو ابھی نیکیاں باقی ہی ہے، یہ تو خون کے قطرے ہی سے. اور آدمی کے اندر تقویٰ ہے تو لَن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالو التقویٰ منکم. اللہ کہہ رہے مجھے گوشت اور پوست نہیں چاہیے، مجھے گوشت اور پوست نہیں چاہیے، یعنی چمڑی نہیں چاہیے جانور کی، کھال نہیں چاہیے اور اس کے اندر سے گوشت بھی اور ہڈیاں بھی نہیں چاہیے، تم کھاؤ. مسئلہ تو یہ ہے کہ ایک شہر کو رشتہ داروں میں تقسیم کرو اور ایک شہر کو غریبوں کو دے دو اور بقیہ اپنے پاس رکھ لو، 3 شہر میں سے اپنے گھر پر کھاؤ پیو. اگر کسی نے کسی کو نہیں دیا، یہ فریز اور فیزر نے تباہ کر دیا لوگوں کو، کیا کسی کو نہیں دیا، چلو مولوی صاحب کو بھی نہیں دیا اور بانگی صاحب کو بھی نہیں دیا، مؤذن صاحب کو بھی نہیں دیا، کسی کو نہیں دیا، کسی غریب کو بھی نہیں دیا. اور بڑے ایکسکیوز اتنے کرتے ہیں کہ یہاں تو کوئی غریب نہیں ہے، سارے ہی مالدار ہیں، تو رشتہ دار کو تو دینا ہے. تو تھوڑا تھوڑا اگر دے دیا، کوئی ایکسٹرا ذبح کر کے لوگوں میں تقسیم کیا، تو یہ رشتہ داری جو یہاں پر ابھی آج اس آج کے بیان میں آپ کو بتا دیا جائے گا، پڑوسی کو دے دیا، خاندان والوں کو دے دیا، تو کتنا ثواب ملے گا. یہ تو اخلاق ہے نا، یہی اخلاق ہے. اور اسی وقت ہی لوگوں کے اخلاق سے لوگوں کے دل کو جیتا جاتا ہے، ہر وقت تو نہیں ہوتا ہے. تو یہ چیز ہے، اگر ایسے حالات کے اندر میں اگر انسان کسی کے دل کو جیتنا چاہے جیت سکتا ہے کہ یہ تو بڑے اچھے ہیں، اس لیے قربانی میں سے اگر کسی نے کسی کو نہیں دیا, اتنا ہے چلو سارا ہی فریج میں رکھ دیا, فریزر میں رکھ دیا, پورا بکڑا ہی رکھ دیا, تو بھی قربانی ہو جائے گی, کوئی گناہ ونا نہیں ہوگا. لیکن اخلاق دوسرا ہے, ثواب دوسری چیز ہے. ثواب تو نہیں ملے گا تمہیں, تمہاری قربانی کا تو ثواب مل جائے گا, لیکن رشتہ داروں کے ساتھ, پڑوسیوں کے ساتھ اچھے سلوک کا جو ثواب ہوتا نہیں ملے گا. آئی بات سمجھ کے اندر. اس لیے بہت ضروری ہے کہ یہ ساری چیزیں, خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام شیپ کو ذبح کرتے تھے اور حضرت عائشہ سے فرماتے تھے یہ خدیجہ کی جتنی فرینڈ ہیں ان کے گھر بھی بھیج دو. اب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انتقال کر گئی, کب سے مکہ مکرمہ میں انتقال گئی, اور یہ مسئلہ کہاں پر ہے, مدینہ منورہ میں, ان کی فرینڈ کو. اب تو زمانہ ایسا ہے کہ لوگ ماں باپ سے ہی اچھا سلوک نہیں کرتے ہیں, ماں باپ کے دوست اور اس کی ماں کی جو فرینڈز ہے اس کو تو پوچھو ہی نہیں, ماں باپ ہی سے اچھا سلوک نہیں کرتے ہیں, ماں باپ کے دوست کے دور کی بات ہے. حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ سے یہ بھی مروی ہے, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں گھوڑے پر سوار ہے اور راستے میں ایک بہت ہی دیہاتی آدمی ملا, بوڑھا آدمی, حضرت عبداللہ ابن عمر اتر گئے اور کہا اس بوڑھے آدمی کو اپنا امامہ بھی دیا, کوئی ہدیہ بھی دے دیا, غالباً آتا ہے اونٹ گھوڑا بھی دے دیا. ساتھ میں ساتھیوں نے کہا حضرت یہ کیا ہے, فرمایا یہ میرے باپ کا دوست ہے. کیا کہا, حضرت عمر کا دوست ہے. کون ہے آج بتاؤ, قربانی کا گوشت تو اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیتے, ان کو کون دے گا. یہ محبت ہے, یہ تعلق ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے بڑی نیکی بیان, کون کرتا ہے. یہ ساری چیزیں اب تو کتاب میں رہ گئی, اب تو حدیثوں میں رہ گئی, عمل کرنے والے کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں ہے, کوئی سننا ہی نہیں چاہتے, عمل تو دور کی بات ہے, وقت ایسا ہو گیا ہے. اس لیے بات چلی تھی یہاں سے کہ شرک میں سب سے بڑا شرک جو ہے وہ ریاکاری ہے, جانور کو ذبح کرنا غیر اللہ کے نام پر, یہ بڑا شرک ہے. اس سے بات چلی تھی آگے قربانی کی, تو اس سے بچنا ہو. اور چھوٹا شرک نماز ہے, صدقہ ہے, حج ہے, عمرہ ہے, شو آف کرنے کے لیے کرتا ہے, یہ چھوٹا شرک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے سب سے بڑا ڈر اس بات سے ہے کہ تم چھوٹے شرک میں مبتلا ہو جاؤ, لوگوں کو دکھلانے کے لیے اعمال کرتے رہو, اور قیامت کے دن اللہ کہے گا آؤ میرے پاس, تو نے یہ عمل یہ عمل یہ عمل, you have did to show so and so person, go to them and get his reward from them. تم نے فلاں کے لیے کیا تھا, اس کے پاس جاؤ ثواب لے لو, میرے پاس کچھ نہیں ہے جاؤ. اب وہ جس کو دکھلانے کے لیے کیا ہے وہ خود ہی مارا مارا پھر رہا ہے, اس کو خود کو اپنی فکر لگی ہے جنت میں جاؤں گا جہنم کا, وہ کہاں تمہیں ثواب دینے والا ہے. اس لیے ایک بات تو یہ بیان کی, میں نے وظیفہ دو بتایا آج آپ کو شرک سے بچنے کے, اللہم انی اعوذ بکا ان اشرک بکا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم, یہ پانچواں کلمہ جو ہے نا اس کا ایک حصہ ہے. اور دوسرا جو ہے وہ قل یا ایھا الکافرون ہے, صبح میں 3 بار پڑھ لی جائے, شام میں 3 بار پڑھ لی جائے. اگر موت بھی آ گئی تو موت ایمان پر آئے گی, شرک پر نہیں آئے گی, اس لیے کہ ہم نے سونے سے پہلے شرک سے بیزاری کر لی ہے. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, ہم عبادت نہیں کرتے ان کی جن کی تم کرتے ہو اے کافرو. تو ہم سونے سے پہلے پڑھ لیں, صبح میں پڑھ لیں, تو اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا. تو ایک بات تو یہ ہو گئی, واعبد اللہ, اللہ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کوئی شرک نہ کرو. قرآن میں ہے نا ان صلاتی و نسکی ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ میں کبھی بھی میری نماز اور ونسکی میری قربانی, اس لیے کہ دو ہی چیز ہے, آدمی سجدہ کرے گا کسی قبر کے سامنے جھکے گا یہ نماز, اور قربانی کرے گا غیر اللہ کے نام پر, دو چیز سب سے خطرناک ہے, یہی لوگ کرتے ہیں, فلاں بابا صاحب کے لیے فلاں, یہی بات سمجھ میں. تو ان صلاتی ونسکی ومحیایا مائی لائف میری زندگی, ومماتی میری موت بھی, للہ رب العالمین صرف اللہ کے لیے جو ساری دنیا کا رب ہے, لا شریک لہ اس کے ساتھ بالکل میں شرک نہیں کرتا ہوں. وبذالک امرت مجھے یہ کام کرنے کا حکم دیا ہے, وانا اول المسلمین میں سب سے پہلے مسلمان ہوں, فرما بردار ہوں, اس لیے شرک نہ کرے. اس پر میں نے آپ کو دو وظیفے آج بتائے. آگے اس آیت میں کیا بیان کر رہے ہیں, وبالوالدین احسانا, اب حسن سلوک کرنا ہے والدین کے ساتھ, اس لیے حدیث میں آتا ہے رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالدی, ماں باپ کی رضا اللہ کی رضا ہے اور ماں باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے. The parents are pleased with you, then Allah is pleased with you. Parents are not pleased with you, if they are unpleased or angry, then Allah also angry with you. Subhanallah. اس لیے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا, اور کس کے ساتھ حسن سلوک کرنا, ولیتاما والمساکینی اوفن کے ساتھ, مسکینوں کے ساتھ, والجاری دل قربا پڑوسیوں کے ساتھ, رشتہ دار پڑوسی, والجاری الجنوبی غیر رشتہ دار پڑوسی, یعنی رشتہ دار نہیں ہے لیکن ہے میرا نیبر ہے, ان تمام کے ساتھ, وصاحب بالجنبی اور سفر کا ساتھی, یعنی اپنے ساتھ تھوڑی دیر کوئی بیٹھا ہو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو, ریل میں, جہاز میں, ٹرین میں, بس میں تمہارے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھا اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک, اللہ کہہ رہے ہیں وصاحب بالجنبی وہ آدمی جو تمہارے پڑوس میں بیٹھا ہے, اور وابن السبیل ٹریولر تمہارے ساتھ کوئی سفر کر رہا ہے لمبا, ایک دن, دو دن, تین دن کا, 15-20 دن کا, ان کے ساتھ بھی, وما ملکت ایمانکم اور تمہارے غلاموں کے ساتھ, تمہارے کام والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ حسن سلوک کی تعریف, اس نے سلوک کی تاکید بیان فرمائی, بہت عجیب, اچھا سلوک. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں جانور کی بھی تین قسمیں ہیں, جانور کی بھی تین قسمیں. آپ کہیں گے یہ کیسے جانور کی تین قسمیں, ہاں, ایک وہ جانور ہے کہ جو تکلیف برداشت کر لیتا ہے لیکن دوسرے کو تکلیف نہیں دیتا, تکلیف خود برداشت کرتا ہے لیکن دوسرے کو تکلیف نہیں دیتا, جیسے گائے ہے, بھینس ہے, بکری ہے, شیپ ہے, یہ وہ جانور ہے جو بھوک لگتی ہے تو کسی کو جا کر مارتے نہیں کہ میں بھوکا ہوں تجھے کھا جاؤں, مارتے نہیں, بھوکے رہیں گے بلکہ بھوکے مر جائیں گے, نہیں دیکھا کتنے جانور ڈراؤٹ میں مر جاتے ہیں, بھوکے مر جائیں گے لیکن کسی کو جا کر ماریں گے نہیں, اپنے مالک کو نہیں ماریں گے کہ تو نے مجھے کھلایا نہیں, مالک کے بچے کو نہیں ماریں گے کہ کھلایا نہیں تجھے, بھوکے مر جائیں گے, یہ وہ جان, لیکن دوسرے کو تکلیف نہیں دیں گے. دوسرے نمبر پر وہ جانور جب ضرورت ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے کو کھا جاتے ہیں, और अगर पेट भर जाता है तो फिर कोई परवाह नहीं, चाहे चूहा उनके ऊपर दौड़ता रहे। जैसे शेर है, चिट्टा है, बहुत सारे ऐसे जानवर है, भूख लगती है फौरन जाके खा लेंगे, और अगर भूख नहीं लगी है, पेट भरा हुआ है, बैठे रहेंगे, उनके ऊपर चिड़िया भी बैठ जाएगी, चूहा भी चला जाएगा, दे डोंट बॉदर ऑफ इट। लेकिन जब भूख लगती है, तकलीफ होती है, जरूरत होती है, दूसरे को जाकर खा जाते हैं। और तीसरे उस किस्म के जानवर अल्लाह ने बनाए हैं जो भूख लगे या नहीं, जिन्हें तकलीफ हो या नहीं, फिर भी काट लेते हैं, फिर भी तकलीफ पहुंचाते हैं, और वो क्या है, सांप बिच्छू है ना, वो भूख लगे या ना लगे, लेकिन अगर मौका मिल गया तो फौरन काट लेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। अब जिन आदमी में, जिस इंसान में, इंसान उनस से बना है, इंसान उनस, और उनस के माना मोहब्बत है, मोहब्बत है, किसी के साथ नफरत नहीं, अदावत नहीं। अल्लाह कुरान में कहते हैं कि बाज मर्तबा इंसान इतना बिगड़ जाता, इतना खराब हो जाता है कि पहली किस्म को भी छोड़ो जानवर की, दूसरी किस्म को भी छोड़ो, तीसरी किस्म में से बन जाता है, जिसका जिक्र अल्लाह ने फरमाया उलाई का कल अनाम, ये लोग जानवर जैसे हैं, बलहुम अदल, और कभी तो वर्स देन एनिमल है, बलहुम अदल, जानवर से भी बदतर है, कुछ नहीं है, अपना पेट भरा हुआ है, मकान भी है, जायदाद भी है, प्रॉपर्टीज भी है, शॉप भी है, पैसे भी है, औलाद भी है, मां भी है, बाप भी है, बीवी भी है, घर में सब कुछ राहत है, फिर भी दूसरे की खुशियां उसे बर्दाश्त नहीं होती, किसी न किसी तरह उसको तकलीफ पहुंचाना है। यह दुनिया की हालत है, सब कुछ है, इसको कोई जरूरत नहीं है। जैसे वो जानवर, उसको भूख भी सब, लेकिन फिर भी काट लेता है, सांप और बिच्छू ऐसे ही होते हैं ना, किसी ना किसी को काटते ही रहते हैं, मौका मिल जाए छोड़ते नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं ये उलाइका कल अनामी बलहुम अदल, मुझे क्या लेने देना, वो जाने उसका काम, जाने उसका मकान, उसकी जायदाद, उसकी खुशियां उसके साथ है, मैं क्यों जलूं, मैं क्यों हसद की आग में भड़कूं किसी के लिए, मैं क्यों किसी की आग के अंदर भड़कूं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल इसको हराम फरमाया कि इस तरीके से आदमी अगर दुनिया में किसी पर हसद करता है, जलसी करके अपने आप को हसद की आग में भड़काता है, तो क्या फरमाया अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल हसदु याकुलुल हसनात कमा ताकुलुन नारु अल हतब, जलसी जलसी इंसान की नेकियों को, उसके हज को, उसके उम्रा को, उसकी नमाज को, उसके रोजों को, उसकी उसकी चैरिटी, उसके सवाब को, उसकी अटियात को, उसके कुरान रीडिंग को, उसकी तस्बीहात को ऐसे खत्म कर देता है जैसे आग के अंदर में आग सूखी लकड़ी को खत्म कर देती है। क्या मिला हमें। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अखलाक की तीन किस्में हैं। अखलाक की भी कितनी किस्में, तीन किस्में, जानवर की तीन किस्में, अखलाक की भी तीन किस्में, देयर इज थ्री टाइप ऑफ कैरेक्टर। नंबर वन अखलाक हसना, ये अखलाक हसना का हुक्म अल्लाह पाक ने यहूदियों को दिया था, खुद नबी अलैहिस्सलाम के बारे में, खुद इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में रिवायत में आता है, और इसी तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में भी था, इन्न नफ्स बिल नफ्स वल आइन बिल आइन वल अनफ बिल अनफ। अखलाक हसना उसको कहते हैं कि किसी ने तुम्हारे साथ बुराई का मामला किया तो तुम उसके साथ इतना ही बुराई का मामला कर लो, किसी ने आंख को फोड़ दिया तुम उसकी सिर्फ आंख फोड़ दो, बदन नहीं। वल आइन बिल आइन वल अनफ बिल अनफ, किसी ने नाक तोड़ दिया सिर्फ तुम उसका नाक तोड़ो, किसी ने एक तमाचा मारा सिर्फ तुम एक तमाचा मार दो, दो नहीं, یہ اخلاق حسنا، اس کو کہتے ہیں برابر سرابر. یہ قرآن میں کہ اللہ پاک نے یہودیوں کو اس کا حکم دیا تھا کہ کوئی تمہیں ستائے تم اتنا ہی ستا لو، ختم بات. اگر اس پر آج ہم عمل کریں گے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہم عمل کر پائیں گے. اس نے ایک گالی دی تو میں اس کو دو گالی دوں گا، ہو جائے گا؟ اس نے مجھے ایک مارا ہے تو میں اس کو پانچھے مار دوں گا، کبھی عمل نہیں ہو سکتا اس پر. یہودیوں کے اس عمل پر بھی ہم سے اخلاق عمل نہیں ہو سکتا ہے. دوسرا اخلاق اس کو کہتا ہے اخلاق کریمہ. یہ حکم اللہ پاک نے نصارہ کو دیا تھا، کرسچنز کو، کہ کوئی تمہیں مارے ایک تماچا گال پر تو تم معاف کر کے دوسرا گال بھی دے دو اور بھی مار لے بھائی. یہ کریم ہے. کیا ہے؟ کوئی تمہیں ایک گالی دے تو اس کو کہہ دے اور ایک دے دے بھائی. وہ ایک بزرگ فرماتے ہیں نا کہ اس نے ایک آدمی نے ان کو گالی دینا، گالی دیتا رہا گالی دیتا رہا پورے سفر میں، تو جب گاؤں قریب آ گیا تو وہ کھڑے ہو گئے بزرگ، اور اس کے بعد کیا کہا؟ بھائی جتنی دینا ہو یہی دے لے، ورنہ بھی گاؤں یہ میرا آ رہا ہے، وہاں تم مجھے گالی دو گے تو سارے گاؤں والے تجھے ماریں گے، اس لیے جو بھی کہنا ہو ابھی کہہ دے، جو بھی برا بھلا کہنا ہو یہی کہہ دے تاکہ تجھے کوئی تکلیف نہ ہو گاؤں میں جا کر. تو اس نے کہا نہیں، میں تمہارا امتحان لینا چاہتا تھا، آپ پاس ہو گئے، اب تو میں توبہ کرتا ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں. یہ اخلاق کریم ہے کہ چلو بھائی تم نے میرے ساتھ برائی کی، میں تمہارے ساتھ اچھائی کر لیتا ہوں. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ایک مرتبہ کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گالی دی، برا بھلا کہا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو دعا دی، اللہ تیرا بھلا کرے، پھر گالی دی، پھر دعا دی. تو تیسرے آدمی نے دیکھا عجیب آدمی ہے، تو وہ گالی دے رہا ہے، یہ برا بھلا کہہ رہا ہے، یہ دعائیں دے رہے. تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلو انا یترشہ بما فیہ، بھائی برتن میں جو ہوگا وہی نیچے سے ٹپکے گا. ایک برتن میں کچھ ہے، مثال کے طور پر آپ اس میں سوراخ کر دو تو اس میں دودھ ہے تو نیچے دودھ نکلے گا، اور اس میں شراب ہے تو نیچے شراب، اس میں پیشاب ہے تو نیچے پیشاب نکلے گا. تو حضرت عیسیٰ سمجھا رہے ہیں کل انائیت رشو بما فی، جس کے دل میں جو ہوگا وہ نکلے گا، اس کے دل میں برائی ہے تو اس کے منہ سے برائی نکل رہی ہے، میرے دل میں برائی نہیں ہے بھلائی ہے تو میرے دل سے دعائیں نکل رہی ہے. یہ اخلاق کریمانہ، بدلہ نہیں لیتے تھے. یہ کرسچن کو اللہ پاک نے کہا، ان کے لیے تھا یہ. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ اخلاق عظیمہ، حسنہ بھی نہیں کریمانہ بھی نہیں، اخلاق عظیمہ سب سے اعلی. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عظیم، اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا اخلاق عظیمہ. اے میرے نبی ہم نے آپ کو اخلاق عظیمہ دیا ہے، سب سے بڑا اخلاق. یہ بات کو سمجھنا، یہ بہت کام کی باتیں کر رہا ہوں میں. اخلاق عظیمہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے اخلاق حسنہ پڑھ لیا کہ کوئی ایک مارے تم بھی ایک مار لو، اور اخلاق کریمانہ کوئی ایک مارے تم اپنا دوسرا گال دے دو بھائی اور ایک مار لے جی، اور بدلہ نہ لے. اور نمبر تین میں اخلاق عظیمہ میں کوئی تمہیں گالی دے تو تم اسے معاف بھی کر دو اور اوپر سے کوئی ہدیہ بھی دے دو، اوپر سے کوئی ہدیہ بھی دے دو. یہ ہے اخلاق عظیمہ جو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ پہلے والا تو ہوگا ہی نہیں، ماریں گے ایک تو دو مار دیں گے، اور دوسرے والا تو جب غصے میں آ جاتا ہے تو اپنا امامہ بھی نہیں دیکھتا کہ میرے سر پر امامہ ہے، اپنی ٹوپی بھی نہیں دیکھتا کہ میرے سر پر ٹوپی ہے اور میری داڑھی ہے، میں کیوں ایسا بولوں، اتنا لے لیتا ہے بدلہ، آپے سے باہر ہو جاتا ہے. ہوتا ہے، دیکھ لو اب ہر جگہ ایسا ہی ہے نا، ہر جگہ ایسا ہے. وہ نہیں دیکھتا کہ میرا کچھ ویلیو ہے، میں کیوں ایسا کروں، وہ میں ہوں تم ہو یا کوئی بھی ہو، سب اسی میں اسی فہرست میں شامل ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. لیکن اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں ادفع باللتی ہی احسن، فَإِذَلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيُّ الْحَمِيمِ. آپ اس کو اچھے عظیم اخلاق سے دفع کر دیجئے، وہ تمہارا دشمن بھی تمہارا دوست بن جائے گا. ایک صحابی آئے، دیاتی آدمی تھے، مال غنیمت تقسیم ہو گیا اور وہ تو بڑے غصے میں. ان کے بیٹے نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد تو بڑے غصے میں ہیں، اس کو تو کچھ ملا ہی نہیں ہے مال غنیمت میں سے، کچھ نہیں ملا، یا کوئی آپ نے دیا ہی نہیں ہے. فرمایا کوئی حرج نہیں، آنے دو ان کو. آئے وہ صحابی، او برابر دیہات کے تھے، غصے میں آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام جواب دیا، فرمایا ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، میں نے ایسی چادر تمہارے لیے اپنے گھر میں رکھی ہے، اتنی قیمتی ہے کہ میں نے کسی صحابہ کو نہیں دیا، میں نے صرف تمہارے لیے رکھی ہے. کیا کہا؟ صرف تمہارے لیے رکھی ہے. گھر میں گئے اور چادر لے آئے اور احترام کے ساتھ ان کو دے دیا، وہ پانی پانی ہو گئے. پر اس کے بعد میرے دل میں کبھی بھی غصہ نہیں آیا. یہ کیسے اخلاق تھے اللہ کے حبیب کے. بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ میرا اللہ کہہ رہے اخلاق عظیمہ میرے نبی کے لیے، دنیا کو کہہ رہے ہیں قلیل، ام الحیات الدنیا الا قلیل. یہ دنیا قلیل ہے، حالانکہ دنیا کتنی بڑی ہے، دنیا میں کتنی چیز ہے آپ گن سکتے ہیں، کتنے جانور، درندے، پرندے، سونا، چاندی، پاؤن، روپے، کیا 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 نہیں ہے دنیا میں، کیا نہیں ہے، سب کچھ ہے. پھر بھی اللہ کہہ رہے قلیل، اور میرے نبی کے لیے کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. جب اللہ قلیل کہے ہمارے سامنے تو گن نہیں سکتے ہیں، تو میرے نبی کے لیے عظیم کہے تو وہ کتنی بڑی نعمت ہوگی، اندازہ نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتا آدمی کہ میرے نبی کے اخلاق کیا تھے، سوچ نہیں سکتا. احد کے میدان میں 50 صحابہ کو، اب جو میرے ساتھ حج میں آتے ہیں ان کو ہر سال میں بتاتا ہوں، جب زیارت کے لے جاتا ہوں پورے گروپ کو تو میں بتاتا ہوں ان کو کہ یہ احد پہاڑ ہے، یہ احد پہاڑ ہے سامنے والا، یہ احد پہاڑ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کرتا تھا. آپ سفر سے آئے تو واپسی میں احد پہاڑ نے کہا، جب سنا ہوگا تبھی تو نبی نے فرمایا کہ یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں. اس کے سامنے جو پہاڑی ہے، یہ احد پہاڑ ہے، اس کے سامنے جو پہاڑی ہے، اس پہاڑی پر 50 صحابہ کرام کو کھڑا کیا تھا، اور وہ برابر تیر کو پھینکنا جانتے تھے، بو اینڈ ایرو جس کو کہتے ہیں نا، دے نیو پراپرلی ہاؤ ٹو تھرو دا ایروز فرام دا بو، ان کو پتا تھا. لیکن جیسے ہی کافر بھاگے اپنا سامان چھوڑ کر، یہ اس میں سے 42 یا 43 یا 45 نیچے آ گئے اور 2-4-5 اوپر رہ گئے. اب ان کی اجتہادی غلطی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ہم کو ایسا کہا ہے کہ جب یہ لوگ چلے جائے تو نیچے اتر جائیں گے، تو بھاگ گئے، ہم اتر جائیں گے، اب کیا ضرورت یہاں کھڑے ہونے کی، دشمن تو بھاگ گئے، ان کے مقابلے کے لیے کھڑا کیا تو وہ تو بھاگ گئے. اور دوسروں نے کہا نہیں نہیں نہیں، ہمیں تو اینڈ تک رہنا ہے، اللہ کے نبی نے کہا تھا نیچے نہیں اترنا ہے. اب ان کے سمجھنے میں غلطی ہو گئی. اب جیسے ہی نیچے اتر گئے تو خالد بن ولید ابھی اس وقت مسلمان نہیں تھے، ادھر سے پیچھے سے آپ دیکھیں گے اس پہاڑی کے پیچھے ایسی تھوڑی سی کھڈا جیسا ہے، گھائی جیسی ہے، تھوڑا سا ریور جیسا ہے، اس کے اندر سے آئے اور پیچھے سے حملہ کیا. اللہ کے حبیب یہ سارے سامان لینے میں بزی تھے، ان کے چھوڑے ہوئے سامان کو، اب ادھر سے بھی کافر آئے، ادھر سے بھی کافر، دونوں گروپ، بیچ میں صحابہ، ادھر ادھر بھاگنے لگے. ایک صحابی، دو صحابی، کسی کا انتقال بھی ہو گیا، آپس میں ایک دوسرے کو مار دیا، کہتا ہے یہ کافر ہے، کوئی کہتا یہ مسلمان ہے، کسی کو پتا ہی نہیں چلا. پریشانی کے عالم میں 70 صحابہ شہید ہو گئے اور 70 صحابہ زخمی ہو گئے. اتنی بڑی غلطی ہوئی کہ 70 بڑے بڑے صحابہ کرام شہید ہو گئے، لیکن اللہ پاک نے پھر بھی آیت اتاری قرآن کریم میں، واعف عنہم، اے میرے نبی نے معاف کر دو، واستغفر لہم، اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دو. یہ تعلیم دی اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اسی لیے ہمیں تو حکم دیا جاتا ہے کہ ایمان والوں کو ان ایمان والوں کو اللہ پسند فرماتے ہیں جن کے اندر میں یہ صفت ہو. کون سی صفت؟ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. غصے کو پی جانے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے، اور احسان کا بدلہ، اور اوپر سے احسان کرنے والے. دیکھا، تین کام بیان فرمایا. غصے کو پی جانے والے، کوئی بھی غصہ آ گیا پی گیا، اللہ اس ایمان والوں کو بہت پسند فرماتے ہیں. اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا، غصے کو پی جانے والے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور سامنے والے کو معاف کر دینے والے. اور تیسرا کام کیا فرمایا؟ واللہ یحب المحسنین، احسان کرنے والے، جو اللہ کے نبی کا طریقہ ہے کہ معاف بھی کر دیا اور اوپر سے ان کو ہدیہ بھی دے دیا، احسان بھی کر دیا. چلو تو وہ تو پانی پانی ہو جائے گا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں غالباً، یاد ہے مجھے، کہ ایک جب مہمان کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھے تو بانڈی کو کہا کچن سے کہ بھائی کھانا لے کر آؤ، شوربہ لے کر آؤ، کری لے کر آؤ. وہ لے کر آ رہی تھی، ٹھوکر لگی، گر گئی، تو گرم گرم شوربہ کری جو ہے حضرت حسین پر گری. اب اندازہ کرو کہ وہ تو جل جائیں گے، گرم لگ جائے تو کیا ہوتا ہے، ایک دم گرم. تو ایسا کر کے حضرت حسین نے باندی کو دیکھا غصے میں. تو باندی بھی اس زمانے کی پڑھی لکھی تھی، ہماری طرح تو نہیں تھی جاہل. اس باندی نے فوراً پڑھا والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرمایا، میں نے غصے کو پی لیا، سر نیچا کر لیا، غصے میں تھا. جیسی آیت پڑھی غصہ ختم، یہ تھا. پھر آگے اس عورت نے پڑھا، باندی نے، ولافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے، جاؤ میں نے معاف بھی کر دیا، فوراً کہا میں نے معاف کر دیا. اور آگے اس باندی نے پڑھا، واللہ یحب المحسنین، احسان بھی کرنے والے، کہا جاؤ میں نے احسان کیا، میں نے تجھے فری کر دیا، تو آج سے فری ہے، آزاد ہے، آزاد، جاؤ جاؤ. یہ تو قرآن ان کے سینے میں تھا، ان کی آنکھوں میں تھا، ان کے کانوں میں تھا، ان کے دماغوں میں تھا، ان کے ہاتھوں میں تھا. آنکھ والی آیتیں آنکھوں میں تھی، ہے نا. میرے اللہ نے کہا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، جب تم چل رہے ہو سامنے غیر محرم ہے تو گھور گھور کر نہ دیکھو اس کو، ہاں بہت اچھی ہے، ہاں یہ لڑکا بہت اچھا ہے. نہیں نہیں، اللہ دونوں کو کہہ رہے ہیں، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اے مومن مردوں، اے مومن عورتوں، اپنی نگاہ کو نیچی رکھو، نیچی رکھو، ایسا نیچی رکھو. اس زمانے میں یہودیوں نے یا کرسچن لوگوں نے گوری عورتوں کو راستے میں کھڑا کر دیا کہ یہاں سے صحابہ کرام کی جماعت جائے گی نیکوں کی، ان کو تم ورگ لاؤ، ان کے ساتھ زینا کی باتیں کرو تاکہ یہ لوگ ہار جائیں، ہم جیت جائیں. صحابہ کرام کے لیڈر حضرت عبداللہ ساتھ میں تھے، ایک آیت پڑھ دی، کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے میرے صحابہ، راستے میں ایسی عورتیں کھڑی ہوئی ہیں ہمیں ورگ لانے کے لیے، ہمیں مسلیٹ کرنے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے، اپنی نگاہ کو نیچی کر لو. سارے صحابہ کرام نیچی نگاہ کر کے ہاتھ میں تلوار کے ساتھ گھوڑوں پر بیٹھ کر چل رہے ہیں، بالکل نہیں دیکھا. ان لوگوں نے کہا کیا ہوا، کام کچھ نہیں کر سکے، نہیں معلوم یہ کیسے ہیں. وہ سارے کے سارے مسلمان بن گئے، ایک اخلاق، ایک خلق. یہ تو آیتیں ان کی آنکھوں میں تھی. آج تو آیت کہاں پر ہے؟ قرآن میں ہے، ہمارے اندر نہیں ہے. ہم پڑھ لیتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. قرآن اسی کو کہہ رہے، اسی لیے آپ لوگ یہاں درس میں آتے ہیں کہ حدیث کو سیکھ کر کے ہم اس پر عمل کریں. قرآن میں باقی نہ رکھے، قرآن میں تو رہے گا، میں مر جاؤں گا پھر بھی قرآن میں رہے گا، بخاری پھر بھی رہے گی، مسلم پھر بھی رہے گی، ترمذی حدیث کی ساری کتاب رہے گی. یہ قرآن تو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے، ہے کتنے مر گئے لیکن قرآن نہیں ختم، قرآن تو باقی رہے گا. ہمارے ساتھ کیا آئے گا؟ ہمارے ساتھ اس قرآن والے اخلاق قبر میں آئیں گے. قرآن ہمارے ساتھ کب آئے گا؟ جب ہم نے قرآن کے مطابق اور نبی علیہ السلام کی زندگی کے مطابق ہم نے عمل کیا ہے، تو ہمارے ساتھ یقیناً وہ تو ہمارے ساتھ آنے والا ہے، قبر میں کوئی شک نہیں ہے. اس لیے بات چل رہی تھی کہ ایمان والا تو وہ اللہ کا محبوب وہ ہے، سلمن قطعک، یہ آج کی اس باب میں یہی کہہ رہے ہیں، سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اللہ کے حبیب کیا کہہ رہے ہیں؟ سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الى من اساء الیک. تین باتیں بیان فرمائی، جو توڑے اس کے ساتھ جوڑو، جو توڑے اس کے ساتھ جوڑو. سلام نہیں کرتا تم کرو، سلام نہیں کرتے ارے فون سے بات نہیں کرتے، میسج سے سلام بھیجو، تاکہ تم تو سل کر رہے ہو، وہ قطع کر رہا ہے، تم سل کر رہے ہو، یقیناً اللہ اس کو تمہیں بدلہ دے گا. تمہیں بات کسی کے ساتھ سلام بھیجو. سلام ایک ایسی چیز ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بہت عجیب فرمایا، ایمان کے بغیر جنت میں جا نہیں سکتا ہے. یہ تو ایمان تو ویزا ہے، اس کے بغیر نہیں جا سکتا، سمجھ میں، پاسپورٹ ہے نا، یہ تو ایمان پاسپورٹ ہے، پاسپورٹ کے بغیر دوسری کنٹری میں جانا مشکل ہے. چلا بھی گیا تو اس میں ویزا چاہیے، چلو پاسپورٹ لے کر ایئرپورٹ پر تو آ گیا لیکن ویزا نہیں، انٹری نہیں ہوگی. اگر پاسپورٹ ہے اس میں ویزا نہیں ہے تو ایسی صورت میں پھر یہ جنت میں جانے والا نہیں ہے. تو ایمان بغیر ایمان کے جنت میں جا نہیں سکتا. آگے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، اس ایمان کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں میں بتاؤں کہ آپس میں جور کرو، توڑ نہ کرو تو ایمان کامل ہوگا. پھر آگے فرمایا، آپس میں جور کے لیے کون سی صورت ہے، کون سی بات ہے؟ فرمایا سلام کرو. سلام ایسی چیز ہے کہ اس کے ذریعے سے آپس میں جور پیدا ہوگا. اب دیکھو، سلام سے جور ہوگا، جور سے ایمان کامل ہوگا، جنت داخل ہو جائے گا. اس لیے فرمایا وَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكْ سِلْ مَنْ قَطَعَكْ وَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمْ. معاف کر دے اس کو جو تجھ پر ظلم کرے، جو تجھ کے ساتھ تیرے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ اچھائی کر دے. وَأَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ. نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتی کو تھام لے، مزہ تو تب ہے کہ ایک آدمی گر رہا ہے دوڑ کر اس کو پکڑ لیا. سمجھ میں آئی بات؟ یہ چیز ہے. آج تو گرانا تو سب کو آتا ہے لیکن گرتے ہوئے کو بچا لینا یہ سب سے بڑی بات ہے. اسی لیے کینے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آپ کہتے ہیں کینہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ کہیں گے کینہ کیا چیز ہے، چلو اس کی بھی تفسیر کر دوں. کینہ کہتے ہیں کسی کے بارے میں دل میں رنجش ہو گئی، کچھ خلش ہو گئی، کچھ برائی آ گئی اور اس کو اس نے دل میں لے لیا. اب ہر وقت اس برائی کی وجہ سے اس کے ساتھ برا معاملہ کرتا ہے، اس کی برائی چاہتا ہے، اس کو ایسا ہو جائے، یہ ایسا ہو جائے، یہ ایسا ہو جائے، اس کی اچھا ہی نہیں چاہتا، ہر وقت اس کی برائی کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میرے دل میں اس کی کیا ہے، نفرت ہے. اس لیے اگر دوستی ہوتی تو میں کبھی نہیں کہتا کہ احسان ہو احسان ہو، ہر وقت اس کی بھلائی چاہتا. تو دل میں جب کسی کی برائی آتی ہے، رنجش آتی ہے، خلش آتی ہے، تو سامنے والے کی ہر وقت برائی ہوتی ہے. تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہی ہے کینہ. اسی کینے کی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا لیلۃ القدر میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، میدان عرفات میں بھی نہیں. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم سونے کے لیے جاؤ تو سینے کو کینے سے صاف کر لو، اپنے سینے کو کینے سے صاف کر لو اور اس کے بعد جاؤ. یہ میری سنت ہے. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ من سنتی، یہ میری سنت ہے، جو میری سنت پر عمل کرے گا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں جائے گا. اسی لیے ایک صحابی تھے، صاحب واقعہ بہت لمبا ہے، وقت بھی نہیں، مختصر بات صحابی ہے، چلو اس کو باقی رکھو، آئندہ انشاءاللہ بیان کریں گے، چونکہ ابھی 59 ہو گئی ہے نا، ایک منٹ باقی ہے. خیر میں کہہ رہا تھا کہ آج کی آیت میں وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احْسَانًا. کن کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اچھا برتاؤ کرنا، اس میں سب سے پہلے کا والدین کے ساتھ. نمبر دو، وبذ القربا، رشتہ داروں کے ساتھ، ریلیٹو کے ساتھ. نمبر تین، یتیموں کے ساتھ، جھرکنا نہیں، مسکینوں کے ساتھ. نمبر پانچ، والجار ذی القربا، رشتہ دار بھی ہے اور تمہارے نیبر بھی ہے، دونوں ہیں، ان کے ساتھ، بھائی پڑوس میں، بہن ہے وغیرہ. اور والجار الجنوبی، پڑوسی ہے لیکن رشتہ داری نہیں ہے، لیکن ہے تمہارا پڑوسی. آگے کیا فرمایا، وصاحب بالجنبی، تمہارے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے ریل گاڑی میں، ٹرین میں، تمہارے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے کسی مجلس میں بیٹھ گیا، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. ایسا نہیں کہ وہ بیٹھا اس کو گالی شروع کر دی، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. آگے کیا، وابن السبیل، تمہارے ساتھ کوئی سفر میں ہو تو سفر میں جتنے دن ہو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وما ملکت ایمانکم، تمہاری دکان میں، فیکٹری میں، کسی میں کوئی کام کرنے والے ہو، ان مزدوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، جس کا ذکر سورہ نساء میں اللہ نے بیان فرمایا. انشاءاللہ آئندہ اگر زندگی باقی رہی ہے نا تو پھر آگے بیان کریں گے اسی باب کے اوپر کہ اچھا سلوک اللہ کے نبی کے زندگی میں کیسا کیسا تھا، صحابہ کرام میں کیسا تھا. اللہ پاک مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نبی الامی والہ وبارک وسلم تسلیما یا ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم پر رحم فرما، اللہ ہم پر کرم فرما. یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین. کتنے ہی حاجی لوگ حج کے لیے چلے گئے، طواف میں لگے ہوئے ہیں، عمرہ میں لگے ہوئے ہیں. اے اللہ ہم سب کو بھی بار بار وہاں کی زیارت نصیب فرما. جو جانے والے ہیں ان کو قبول فرما، اور جو نہیں گئے ہیں اللہ ان کو بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما. جانے کے لیے راستہ آسان فرما، جانے کے لیے راستہ آسان فرما. اے اللہ، اے اللہ تو تو غنی ہے، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو جتنی بار چاہتا ہے بندے کو تیرے گھر لے جاتا ہے. اللہ ہمیں بار بار تیرے گھر کی زیارت نصیب فرما، حج اور عمرہ کی زیارت، حج اور عمرہ نصیب فرما. الہ العالمین یا اکرم الاکرمین، وہاں جتنے لوگ طواف میں، عمرہ میں لگے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ بھی نصیب فرما، ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ بھی نصیب فرما. یا اکرم الاکرمین یا ذل جلال والاکرام، بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ اس مجمع میں، اس مجمع میں ہمارے بھائی جتنے بیٹھے ہیں اور جتنی مائیں اور بہنیں پردہ نشین مدرسے میں بیٹھی ہوئی ہے، اے اللہ جو بھی بیمار ہو، جس قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو، بدن کے دردوں میں، پریشر میں، شوگر میں، نہ معلوم کیسی کیسی بیماریاں چھوٹی بڑی کسی نہ کسی کو لگی ہوئی ہے، اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے ہماری، ہماری اعلی اولاد کی، اور جو ہسپتالوں میں، گھروں میں بیمار ہے، سب کو شفائے کلی عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. اللہ دور دور سے لوگ آئے ہیں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے کے لیے، درس میں بیٹھے ہوئے ہیں حدیث کے. اے اللہ، اے اللہ تیرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، جو علم کو طلب کرنے کے لیے جاتے ہیں تو فرشتے بھی ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، درندے، پرندے، چرندے سب ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. اللہ ہم تیرے نبی کی باتوں کو سننے کے لیے درس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ فرشتوں کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما لے، ان کی دعائیں ہمارے لیے قبول فرما لے. یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین. اے اللہ جو پریشان حال ہو سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ دشمنوں سے ہماری حفاظت فرما، دشمنوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ بری سوچ والوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ برے سمجھ والوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ برائی کرنے والوں سے ہماری، ہماری آل اولاد کی حفاظت فرما. فتین کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، شرارت پسندوں کے شرارت سے اللہ ہماری، ہماری آل اولاد کی حفاظت فرما. یا کرم الاکرمین ساحروں کے سحر سے ہماری حفاظت فرما. اے الہ العالمین یا کرم الاکرمین حرام سے ہماری حفاظت فرما، حرام سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ نیک کام کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے ہماری حفاظت فرما. اللہ ہماری زندگیوں میں سکون نصیب فرما، سکون نصیب فرما. ہمارے گھروں میں، آل اولاد میں سکون نصیب فرما. اللہ میاں بیویوں میں محبت نصیب فرما. اللہ آپس میں محبت نصیب فرما. اللہ جھگڑوں کو دور فرما، جھگڑوں کو دور فرما. ایک دوسرے میں انڈرسٹینڈنگ نصیب فرما. اللہ ہر ایک کا، اے اللہ ہر ایک کا حق ادا کرنے کے میں توفیق نصیب فرما. حسن سلوک، اخلاق حسنہ، اخلاق عظیمہ ہمیں نصیب فرما، اخلاق عظیمہ ہمیں نصیب فرما. یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام. جن کی اولاد بے جور ہے، نیک اور صالح جورا نصیب فرما، نیک اور صالح جورا نصیب فرما. کی زندگیوں میں اولاد صالح نصیب فرما. اے اللہ جو جور والے ہیں، اے اللہ ان میں آپس میں محبت مودت نصیب فرما. ان کی اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، نہ مانگ سکے اپنے فضل و کرم سے، رحم و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اور نیک اور صالحین کی آمین کے ساتھ ہماری آمین کو ملا کر ہماری توباؤں کو دعاؤں کو اے اللہ تو قبول فرما لے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.